الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس خوبصورت محفل کو اپنی عبادت قرار دے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو میرے لیے واقعاً بہت عرصے کے بعد یہاں آیا ہوں بہت خوشی فیل کر رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں اور کیا اسے کہتے ہیں کہ بانشات ہوں اور جسے فارسی میں کہتے ہیں سر حال ہوں آپ کو دیکھ کر آپ کے نورانی چہروں کو دیکھ کر یہاں کے دوست و رفقا کو دیکھ کر کافی عرصہ ہوا اس طرح کی محفل میں بیٹھ کر گفتگو کر نہیں ہوئی اور وقت گزر گیا ہے اور کافی تبدیلیاں اور تحولات آئے ہیں اس گزشتہ زمانے کے اندر میں کوشش کروں گا کہ ایک مختصر سی گفتگو کروں موجودہ حالات کے اوپر تاکہ ہم پاکستان میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے بہتر طور پر آگاہ ہو سکیں دیکھیں یہ ایک انالیسز ہے تحلیل و تجزیہ ہے حالات کا اور بعض حقائق اور واقعات ہیں جو اپنی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں امام خمینی قدس سرہ نے کہا تھا ہمارا انقلاب انفجار نور تھا جملے ہیں کہا ہمارا انقلاب ظہور امام کی طرف ایک قدم ہے ظہور امام کی طرف ایک یعنی ہماری ساری جد و جہد سارا مبارزہ ساری سعی و تلاش ساری کی ساری قربانیاں کس راستے میں تھی ظہور امام کی زمینہ سازی کی راہ میں ہماری ساری کاوشیں تھیں ظہور امام یعنی ظہور امام کا لازمہ کیا ہے جب آپ آگ جلاتے ہیں گھر میں تو اس کا لازمہ کیا ہوتا ہے تپش اور گرمی ایسے ہی ہے نا ہو ہی نہیں سکتا کہ کمرے میں آگ جلی ہو اور وہاں پر حرارت اور تپش اور گرمائش نہ ہو ظہور امام کا لازمہ کیا ہے یعنی پوری کائنات پر عادلانہ الہی نظام انسٹال ہو جائے گا حاکم ہو جائے گا پوری دنیا پر عادلانہ سیاسی نظام عادلانہ معاشی نظام عادلانہ سماجی نظام عادلانہ حقوقی اور قانون کا نظام عادلانہ اخلاق اور عادلانہ تعلیم و تربیت جو انسان کو اس کی آخرت کے ساتھ جوڑ دے گی جو خدا کے قریب لے جائے گی بشریت کو اور معاشرے کو یہ کشتی نجات بشریت کو ساحل توحید تک لے جائے گی ہر قسم کے شرک سے نجات دلا دے گی یہ کشتی نجات جو امامت اور ولایت کی ہے ظہور امام کا انتظار یعنی عادلانہ پوری کائنات پر عادلانہ حکومت کے قیام کا انتظار، پوری دنیا سے ظلم کے مٹنے کا انتظار. زمینہ سازی کرنا ظہور امام کے لیے، یعنی پوری دنیا پر ایک الہی حکومت کے قیام کی زمینہ سازی اور جدوجہد ہے پوری دنیا پر. یہ زمینہ سازی ہے ظہور امام کے لیے، اس عادلانہ حکومت کے قیام کے لیے. اب کتنا بڑا ہدف اور مقصد ہمارے سامنے رکھا گیا ہے غیبت کبریٰ میں، کہ ہم نے ظہور امام کے لیے زمین ہموار کرنی ہے، زمینہ سازی کرنی ہے ظہور امام کے لیے، ماحول بنانا ہے، فضا بنانی ہے، گراؤنڈ ہموار کرنی ہے ظہور امام کے لیے، یعنی پوری کائنات پر عادلانہ نظام کے قیام کے لیے، الہی حکومت کے قیام کے لیے. کتنا بڑا ہدف ہے ہمارے سامنے، لیکن ہم اپنی زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ ہدف سے غافل ہو جاتے ہیں، زندگی کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتے ہیں، زندگی کے نشیب و فراز میں ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک حیوانی زندگی کو اپنا لیتے ہیں، کھانا پینا، سونا، بیٹھنا، جاگنا، چلنا پھرنا، بس یہی. اس عالی ترین ہدف اور مقصد سے، اس مقدس ترین ہدف اور مقصد سے دور ہو جاتے ہیں. پھر خالق کائنات ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے، سوئے ہوئے کو جگاتا ہے تاکہ جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، خواب غفلت سے نکل آئیں، مایوسیوں سے نکل آئیں، نا امیدیوں سے نکل آئیں، کچھ نہیں ہو سکتا اس سے نکل آئیں، اس کیفیت سے نکل آئیں. معاصر دور میں یہ انقلاب اسلامی ایران اپنے اندر اسی طرح کے حقیقتوں کو لیے ہوئے ہیں، مایوسیوں سے نکال دیا. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، آپ اٹھو تو صحیح. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم دے گا. پھر بڑے سے بڑا پریشر اور دباؤ بھی تمہارے ثبات قدم میں لرزش نہیں لا سکے گا، تم نہیں پھسلو گے، محکم قدم ہوں گے تمہارے، مضبوط قدم ہوں گے تمہارے. جب وہ یثبت اقدامکم، اگر وہ تمہارے قدموں کو مضبوط کرے اور مضبوطی بخشے تو پھر کون آپ کے پائے ثبات میں لرزش لا سکتا ہے؟ پھر دنیا کا کوئی فرعون اور یزید یہ نہیں کر سکتا، کوئی طاقت یہ نہیں کر سکتی. انقلاب اسلامی امام امت، امام راحل قدس سرہ کی قیادت میں وجود میں آیا، سختیاں جھیلیں، قربانیاں دیں، 65,000 جوان، جن میں سے 65,000 میں سے میں کہہ سکتا ہوں اگر مبالغہ نہ ہو تو 95 سے لے کر 98% جوان تھے، 18, 19, 20, 21, 22, 23 سال کی عمر کے جوان جو شاہ سے لڑے اور اس کے شیطانی ارادے کو توڑ دیا اپنے مضبوط ارادے سے، وہ ہار گیا اور بھاگ گیا. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ امریکہ کا سپاہی، امریکہ کی طرف سے وہاں پر ایک اہم امریکی سسٹم کا اس خطے کے اندر عام ستون، لوگ ہاتھوں سے خالی لوگ اٹھیں گے اور گرا دیں گے اس کو، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. امام نے کیا کہا؟ ہمارا انقلاب ایک قدم ہے ظہور امام کی طرف، زمینہ سازی کر کی ہے ہم نے، ایک قدم اٹھایا ہے، آگے بڑھے ہیں ہم. لہذا دنیا کے تمام فرعون اور نمرود اس فرزند ابراہیم، اس زمانے کے بت شکن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. تاکہ اس انقلاب کی شمع کو یہی بجھا دیں، تاکہ پھر نا امیدیوں اور مایوسیوں کے اندھیرے دنیا میں چھا جائیں، پھر لوگ نا امید ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، हम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो बेवकूफों वाली बातें ना करो, बड़े जज्बाती हो तुम, जज्बात को कंट्रोल करो। यानी शैतानों को शिकस्त नहीं दी जा सकती, यानी इबलीसों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। यानी सारी जिंदगी हमने इबलीसों के साए तले पलना और बढ़ना है, हमने शैतानों के साए तले रहना है सारी जिंदगी। इनकलाब ने उम्मीद दी और ज़हूर इमाम के रास्ते की जो रुकावटें थीं वो सारे के सारे जैसे मिल के हमलावर होते हैं। मुझे दे दे, रख दे, हमलावर होते हैं तो जो जा। आगा जी सुने बस, ताकि मैं भूल ना जाऊं, गौर से सुने। एक शदीद टकराव शुरू होता है फिर इनकलाब के बाद, मुनाफकीन अंदर से और दुश्मन बाहर से, दहशतगर्दी, इंसर्जेंसी, बगावत। एक दिन में 72 शहीद, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एक दिन शहीद, इनकलाबी शहीद। अंदर से इंसर्जेंसी और बगावत शुरू है, टारगेट किलिंग शुरू है, खुदकुश हमले शुरू हैं। एक दिन शहीद बहश्ती अपने 72 साथियों समेत, एक दिन शहीद मुतहरी, शहीद मुफत्ते, आयम जुम्मा, जवान इनकलाबी शख्सियात कत्ल गरदगरी का शिकार और उन पर हमला। हमने बाद में देखा, वहाँ पहले शुरू हुआ, फिर पूरी दुनिया ने मिलकर हमला शुरू कर दिया। 8 साल तक जंग लड़ी, कई लाख शहीद और जख्मी दिए, लड़े। इक्तसादी पाबंदियां, हर किस्म की पाबंदी थी, दुनिया को कोई मुल्क उन्हें खारदार तार नहीं बेचता था। तारीख पढ़े, किस तरह ये करबलाई नस्ल जिनका रोल मॉडल हजरत कासम, हजरत अली अकबर, अबिल फजल अब्बास, हजरत बुरायर और हबीब ने मजाहिर थे, किस तरह, और हजरत हुर थे, किस तरह ये घरों से निकले और बेसर और सामानी से इस तरह लड़े कि बकौल इमाम खुमैनी के खून शमशीर पर गालिब आ गया। खून ने शमशीर की तेज धार को काट डाला। हौसला कहां से मिल रहा था? करबला से। काश वो आप रातें देखते, वो रातें जो शब शहादत हुआ करती थी, जिसमें एक दूसरे को सारे मेहंदी लगाते थे, एक दूसरे के गले में बैंड डाल के खुदा हाफिज करते थे और कहते कि अगर तू मुझसे पहले मौला हुसैन के पास चला गया, मेरी शफात करना, वो भी आना चाहता है आपके पास। आशिक शहादत। एक माँ के 5 बेटे शहीद, 2 दामाद शहीद, शोहर शहीद, सबसे कुर्बानियां दी। अल्लाह की नुसरत पर यकीन और ईमान था, लिहाजा ज़हूर इमाम के रास्ते की रुकावटें एक से एक होकर कमजोर होना शुरू हो गई। अमेरिका कमजोर हो गया, इसराइल के नाकाबले शिकस्त होने का तिलसम टूट गया, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा खाक में मिल गया। आलमी सियोनिज्म की आरजुओं को आरजुएं खाक में मिल गई। वो क्या चाहते थे? ग्रेटर इसराइल बनाए, नील से लेकर फुरात तक एक बड़ा इसराइल बन जाए, जहां से पूरे खित्ते के ऊपर, पूरे ईस्ट के ऊपर वहां से रूल किया जाए, हुकूमत की जाए, हमारे तमाम मुकद्दसात उनके कंट्रोल में हों, आलमी सियोनिज्म के कंट्रोल में, आलमी यहूदियत के कंट्रोल में। मुराद सियोनिज्म। लिहाजा इसराइल जिसका इतना हुआ बनाया गया था, अभी का इसराइल जो इतनी जंगें लड़ने के बाद, फैलने के बाद अभी कितना है, उसकी 24 किलोमीटर चौड़ाई, बाज़ जगहों पर 24 किलोमीटर है। कितनी? 24 किलोमीटर चौड़ा, और मैक्सिमम चौड़ाई 137 किलोमीटर है। ये इसराइल है, 24 किलोमीटर चौड़ा بعض جگہوں پر 127 کلومیٹر گولہ مارے دوسرے ملک جا کے کرے. یہ اسرائیل ہے اور اس کی میکسیمم آبادی 24 کلومیٹر چوڑائی اور 120 کلومیٹر لمبائی کے علاقے میں میکسیمم اس کی آبادی یہ ہے. اس کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے اور کوئی بینک نہیں ہے اسرائیل کی, نہیں لڑ سکتا. حزب اللہ سے شکست دکھائی اس نے, غزہ کے مظلوم فلسطینی مقابلہ نہیں کرتے اس کا. انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ اسرائیل کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. اسرائیل کا خوف پیدا کر دیا تھا, رعب پیدا کر دیا تھا, جیسے خیبر کے میدان میں مرحب کا اور اس کے مرحب اندر کا رعب تھا. وہ کہتا میں آؤں مقابلہ, اس کی حیبت کو کس نے توڑا؟ مولا علی نے توڑا. کیا کہا؟ انا الذی صمتنی امی حیدرا. اب وہ آیا ہے جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ سید حسن نصر اللہ سید مقاومت نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے کہا تھا, اما تعرفنی انا ابن حیدر, کیا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے, میں حیدر کا بیٹا ہوں, میں حیدر کا بیٹا ہوں, حیدر کا بیٹا ہوں. اسرائیل اور امریکہ کے اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا طلسم ٹوٹ گیا. امریکہ کی 7,000 ارب ڈالر کی سرمایہ گزاری جو اس ریجن کے اندر اس نے کی تھی وہ خاک میں مل گئی. کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں. کیونکہ یہ جتنے بھی ملکوں کی تقسیم اور بارڈر بنے ہوئے ہیں, یہ سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب دو قطبی عالم بنا, سوویت یونین کا بلاک اور ویسٹرن یونین کا بلاک, اس کے مطابق تقریباً میکسیمم تقسیم اس کے مطابق ہے. اب امریکہ یہ چاہتے تھے کہ میں تنہا دنیا کا ابھی سپر لیڈر سپر پاور ہوں, لہذا اب دوبارہ سے ری سائز کرنا, ری شیپ کرنا ہے ملکوں کو میں نے, تاکہ ایک یونی پولر ورلڈ میں یہ ملک ایڈجسٹ ہو سکے اور پرابلم کریٹر نہ بنے, ہرڈلز کریٹ نہ کرے. لہذا وہ توڑنے کے لیے آیا, اسی ریجن کو توڑنے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں, اگر تاریخ پڑھو فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے زیادہ کہاں سے توڑا گیا ملکوں کو؟ اسلامی ممالک جو افریقہ کے ہیں, جو آگے ایشیا ویسٹرن ایشیا سے جڑے ہوئے ہیں, ساؤتھ ایشیا سے لے کر سینٹرل ایشیا تک, یہ ساری جڑی پٹی ہے مسلمانوں کی جسے ٹکڑوں میں بانٹا انہوں نے. اب دوبارہ سے تقسیم کرنا چاہتے تھے تاکہ گریٹر اسرائیل بن سکے. انہیں چھوٹے چھوٹے قطر کویت کی طرح ملک بناؤ, سٹی بنو, بنائے ان کو, ملک نہ رہ گئے. شکست کھا گئے. کس نے شکست دی؟ ہاں, اسی انقلاب نے شکست دی, اسی انقلابی تفکر نے شکست دی, اسی انقلابی قیادت نے شکست دی, جس نے کیا کہا تھا, ہمارا انقلاب ظہور امام کی طرف ایک قدم ہے, ہم آگے بڑھے. توڑ کے رکھ دیا ان کے ارادوں کو. کتنی بڑی جلغار تھی, 90 ملکوں کے دہشت گرد, ہر قسم کے لاجسٹک سپورٹ, میڈیا, ہر لحاظ سے ساری دنیا ان کے ساتھ تھی, لیکن نہیں توڑ سکے, شکست کھا گئے. اور ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے. اب دنیا نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جسے کیا کہتے ہیں, شفٹ آف پاور کا پروسیس فرام ویسٹ ٹو ایسٹ, مغرب سے مشرق کی طرف, ایشیا کی طرف پاور شفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے ویسٹرن ایشیا کے اندر, اس ریجن کے اندر, اب امریکہ سپر پاور نہیں ہے دنیا کی. ایک زمانہ تھا کہ کہتے کہ کیریبین سی سے امریکی جہاز چلتا تھا اور ادھر حکومت گر جاتی تھی, ایک دھمکی لگاتا تھا حکومتیں گر جاتی تھی. آج امریکہ کی حیثیت ہے, 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر وینزویلا ہے, گرا سکا وینزویلا کی حکومت کو؟ اس کی جرت ہے وینزویلا کی حکومت کو گرا سکے؟ حکومتیں گراؤ, ملکوں کو توڑو, اپنے پپڑ سلاؤ, وہ کھیل ختم ہونا جو ہونا شروع ہو گیا ہے. لہذا ہم نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں. اس انقلابی جدوجہد جو شروع ہوئی جس نے حوصلہ دیا مقابلہ کرنے کا. لبنان کے مظلوموں نے مقابلہ کیا, یمن والوں نے کیا, عراق والوں نے کیا. اتنی بڑی یلغار تھی عراق کے اوپر بھی داعش کی شکل میں, اور توڑ کے رکھ دیا داعش کے ارادوں کو انہوں نے. دنیا اب نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جسے کہتے ہیں پاور موونگ کنڈیشن میں ہے, ری سائز ہو کر ری شیپ ہوگی. پیچھے فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, دو عالمی جنگوں کے بعد پاور ری سائز ہو کر ری شیپ ہوئی تھی. پڑھیں کتابیں جو ہیں, بالخصوص فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں جو کتاب ہے پیس ٹو اینڈ آل پیس, اس کو ضرور پڑھیں. ڈیوڈ فرمکن کی کتاب ہے, بہت مشہور کتاب ہے. آپ کو پتا چلے گا کہ فرسٹ ورلڈ وار کیوں شروع ہوئی. اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ وار شروع اس لیے کی ہے کہ ہم ایک ماڈرن مڈل ایسٹ بنائیں گے. پھر وہ کہتا ہے مڈل ایسٹ کے لفظ سے دھوکہ نہ کھانا, یہ افریقہ کے اسلامی ممالک سے لے کر سینٹرل ایشیا تک کو شامل ہے. یہ سارا ماڈرن مڈل ایسٹ ہے ہمارا, جسے بعد میں گریٹر مڈل ایسٹ کہا انہوں نے. اب اس میں آپ کا نقش و رول اور کردار ہے, آپ اس میں فرنٹ پر کھڑے ہیں. آپ نے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا ہے. پاور شفٹ ہو رہی ہے ایشیا کی طرف اور ایسٹ کی طرف, اور امریکہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے. امریکہ کے الائز دن بدن کمزور ہو رہے ہیں. وقت ہو تو آپ کو خالی یمن کے بارے میں تو آپ حیران رہ جائیں. ہر روز سعودیوں کو یمن میں شکست ہو رہی ہے, ہر روز ایک نئی شکست ہے ان کو, اور بھاگ رہے ہیں وہاں سے. ایک ہفتے کے لیے گئے تھے وہاں, ایک ہفتے میں قبضہ کر لیں گے. ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے وہاں پر سعودیوں کی. میڈیا نہیں بتلاتا ہے, جو پیگیری کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. میں روزانہ پڑھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں ڈیلی کی خبریں پڑھوں ان کی. ایک گروپ پڑھ لے محمد والے. اب اس شفٹ آف پاور کے اندر ویسٹ سے ایسٹ کی طرف پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہے. پاکستان بہت اہم ہے. آپ نے, میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, اب دوبارہ کہہ دیتا ہوں, کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سپیچ میں کہا تھا, اینول سپیچ جو اس کی ہوتی ہے, اس میں کہا تھا کہ چائنا, رشیا اور ایران کے جو چائنا کی اکنامیکل ڈیولپمنٹل گروتھ, رشیا کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ اور مقاومت, اور ایران کا جو اثر و نفوذ اور جو سلسلہ ہے, یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کے بھی تھریٹ ہے, اور نیشنل ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کے لیے بھی قومی, ان کے لیے بھی تھریٹس ہیں. یہ لکس ہمارے لیے خطرناک ہیں, انہیں کاؤنٹر کرنا ہے ان کا, اس میں آپ کا رول ہے. لہٰذا پاکستان جیو پولیٹیکلی, یعنی پاکستان کا سیاسی جغرافیہ بہت اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کی لوکیشن جو ہے نا بہت اہم ہے. پاکستان جہاں کھڑا ہے, شفٹ آف پاور ٹورڈز ایسٹ کے اندر پاکستان کا نقش و رول بہت اہم ہے. شہید قاسم سلیمانی کے جملہ سناتا ہوں آپ کو. وہ کہا کرتے تھے کہ مقاومت کی زنجیر کی جو درمیانی کڑی ہے نا, یہ پاکستان ہے. جس دن یہ کڑی آپس میں مل گئی, اس ریجن سے امریکہ کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی پھر, اور عالمی سازشیں ناکام ہو جائیں گی, اور اس کے دورست نتائج حاصل ہوں گے, اثرات ہوں گے. پاکستان مقاومت کی زنجیر کی وہ درمیانی کڑی, جس دن یہ کڑی مل گئی, اس کے دورست اثرات ہوں گے. حقیقت ایسی ہے. اب وہاں شکست کھا گیا دشمن, وہی سازش پاکستان میں شروع ہے کہ اگر پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر کے توڑ دیا جائے, پھر ایران ٹوٹ جائے گا, شام ٹوٹ جائے گا, عراق ٹوٹ جائے گا, پھر وہی سلسلہ اثر ہو جائے گا. چائنا بھی کنٹین ہو جائے گا, شفٹ آف پاور کا پروسیس بھی کنٹرول ہو جائے گا, سلو ہو جائے گا. بحران اس لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں, یہ سارے بحران جو ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شفٹ آف پاور کو بھی کاؤنٹر کریں, اور ان ملکوں کو توڑ کے ری سائز کر کے ری شیپ کریں, اور کمزور حکومتیں بنا کے مسلط ہو جائیں ان کے اوپر, اسرائیل کو بڑا کر دیں. اب اس میں پاکستان اگر ڈسٹیبلائز ہو جاتا ہے, یعنی شفٹ آف پاور جو ہے ویسٹ سے اس کی طرف, اس کا گیٹ وے پاکستان ہے. اب 5 ارب کے انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا حب بھی ہے. یا اللہ بسم اللہ, جی ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں. اچھا تو آغا جی ضرور پڑھ لیں محمد والے. ہاں اب اس میں ان کی کوشش یہ کہ پاکستان کو مختلف بحرانوں کا شکار کر کے اور ڈسٹیبلائز کر کے اس پروسیس کو سلو کیا جائے پھر روک دیا جائے. لہذا یہ جو فرقہ واریت پھیلائے گی ماہ محرم کے اندر جو کچھ بھی ہوا یہ اس کا پیچھے مقصد یہی تھا. اس کے پیچھے اسرائیل تھا, امریکہ تھا, آل سعود تھی. پاکستان کو فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر کمزور کیا جائے, الجھایا جائے, بحران کھڑا کیا جائے. ایک ملاقات میں جب سارے موجود تھے تو وہاں پر اعلیٰ لیول پر کہا گیا جی کہ فقط امریکہ نے 100 ملین ڈالر ان حالات ورانوں کے لیے خرچ کیا ہے, باقی عرب ملکوں کا الگ پیسہ ہے. کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو آوا دی جائے اور شیعہ سنی تفریق لڑائی کرو اور الجھاؤ ملک کو, ادھر سے سیاسی بحران معاشی بحران کھڑا کر کے پیرالائز کر دو حکومت کو. اب دیکھو یہ بہت دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ لبنان میں پرائم منسٹر علیہ سنت ہوتا ہے, صدر عیسائی ہوتا ہے اور سپیکر شیعہ ہوتا ہے. اہل سنت پرائم منسٹر تھے سعد رفیق حریری جو فرانس کے حمایت یافتہ تھے, امریکہ کے اور آل سعود کے. وہاں پر سیاسی بحران کھڑا کرنے کے لیے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 1.5-2 سال سے اسرائیل میں بہت بڑا سیاسی بحران ہے, الیکشن ہوتا ہے, حکومت یا بنتی نہیں ہے, پھر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں, پھر الیکشن ہوتے ہیں, یا اگر بنتی ہے تو کوئی ڈلیور نہیں کر پاتی. ابھی بھی نتنیاہو کے گھر کے باہر لوگ مظاہرے کرتے ہیں, ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر. وہاں پر بحران ہے سیاسی. انہوں نے کیا کیا کہ اسے استعفیٰ دلوا کر سیاسی بحران کھڑا کیا لبنان میں, کہ ان ممالک میں اگر ہم ان کو توڑ نہیں سکے تو ان کو اندر سیاسی بحران کھڑے کرو, معاشی بحران کھڑے کرو, کمزور کرو پھر توڑو. نئی حکومت آ گئی, انہوں نے پریشر ڈالا, اس نے استعفیٰ نہیں دیا, مظاہرے ہوئے استعفیٰ نہیں دیا, پھر دھماکہ کرایا بندرگاہ بیروت میں, پھر حکومت گر گئی. عراق کے اندر الیکشن ہوا, عادل عبدالمہدی کی حکومت بنی, مظاہرے شروع کرائے, نہیں گری, پھر وہ قتل و غارت گری شروع کروا دی, پھر اس کو استعفیٰ دے دیا اور وہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلائزیشن آ گئی. یہی کام یہ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں, ایران میں کرنا چاہتے ہیں. عراق تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی کے اندر بھی اس کی حکومت کا تخلا اٹھنے کی کوشش کی تھی, ناکام ہوئی, لیکن کوشش تو کی. باقاعدہ پاکستان کے اندر بھی سیاسی بحران کھڑا کرنا چاہتے ہیں, معاشی بحران, سیکورٹی کا اور امن امان کا بحران کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تاکہ یہ اسٹریٹجی کے لیے جو بہت اہم ملک ہے اگر یہ بحران میں چلا جاتا ہے تو سی پیک بھی, چائنا بھی کنٹین ہو جائے گا اور یہ شفٹ آف پاور کا پروسیس بھی کاؤنٹر ہونا شروع ہو جائے گا. ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ شفٹ آف پاور میں آپ کا حصہ ہے, پاکیزہ ترین خون آپ نے دیا ہے. صرف حرم معصوم ثانیہ زہرا کا دفاع نہیں ہوا ہے, پورے ایسٹ اور ایشیا کا دفاع ہوا ہے. فقط آئمہ علیہ السلام کے حرم کا دفاع نہیں ہوا ہے, پورے ایسٹ اور ایشیا کا دفاع ہوا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے. اب اگر پاکستان میں وہی کام ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ اور دشمن کامیاب ہو جاتا ہے, تو اگر ایک دفعہ حکومت گری یا سیاسی بحران بڑا پیدا ہو گیا, پھر دشمن یہاں پر سٹیبلٹی نہیں آنے دے گا, کبھی بھی نہیں آنے دے گا. اس وقت ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک کربلائی اور عاشورائی ہونے کے ناطے, ایک ظلم ستیز ہونے کے ناطے, ایک عالمی استکباری اور فرعونی قوتوں کے خلاف مبارز کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں حالات کا درست پتہ ہو, درست تجزیہ ہو, حالات کے تقاضوں کا, وقت تقاضوں کا پتہ ہو, اپنی ذمہ داری کا پتہ ہو اور میدان میں ہوں ہم. ضروری ہے. لہذا یہ حساس وقت ہے. میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں, فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو حساس, بالکل سیم وقت ہے. اس وقت ہمارا ملک مشکلات کا شکار ہے اور آپ دیکھ لیں کہ کیسے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے ایک جگہ پر, ہمارے دشمن کی بھی اگر اسلام آباد میں حکومت ہوتی نا, ان حالات میں ہم اس کو ڈیسٹیبلائز نہ کرتے, پاکستان کے پاکستان میں سیاسی بحران کھڑا نہ کرتے, جو کہ دشمن کو فائدہ ہے, دشمن کو فائدہ ہے. ہمارا فائدہ ہوتا لیکن ہمارے ملک کا نقصان ہوتا, خدا گواہ ہے ہم کبھی ایسا کام نہ کرتے. نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ہر ایک انٹرسٹ کے اوپر مقدم رکھتے ہیں اور ترجیح رکھتے ہیں, کوئی مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا ان کے درمیان. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے ان بحرانوں کا راستہ روکنا ہے. الحمدللہ آپ نے سب نے مل کر فرقہ واریت کے بحران کا مقابلہ کیا, اسے شکست دی ہے آپ نے. اربعین سید الشہداء پر جس طرح آپ گھروں سے باہر نکلے, حسینی شیعہ سنی مل کر نکلے, انہوں نے تکفیریت کے فتنے کو ایک بار پھر رسوا کی اور شکست دی ہے, انہیں مایوس کیا ہے, وہ ناکام ہوئے ہیں. اسی طرح سے ملک کے اندر سیاسی فتنہ اور سیاسی بحران.
محمد محمد
ہم نے اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے. ہم نہیں کہتے کہ فلاں نے غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے, کی ہیں غلطیاں, کی ہیں, بلنڈر ہوئے اس ملک کے اندر. ضیائی اسٹیبلشمنٹ نے جو پالیسیز بنائی تھی, ہم نے اس کے نتیجے میں ہزاروں شہیدوں کے جنازے اٹھائے ہیں, خون دیا ہم نے. یہاں پر ہمیں شناختی کارڈ دے کر قتل کیا گیا, شہید کیا گیا ہے. آج تک کسی قاتل کو سزا نہیں ملی, لیکن ہماری جانیں فدا ہو جائیں ہمارے وطن کے اوپر, ہم ایسا کام نہیں کریں گے کبھی کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں, اپنی مادر وطن کو نقصان پہنچائیں. حسینی ہمیشہ سے بابصیرت, باوقار, غیرت مند, شجاع اور کریم انسان کے طور پر رہے ہیں, باوفا انسان کے طور پر رہے ہیں. طول تاریخ میں کبھی بھی ان کی تاریخ کے کسی صفحے پر بے وفائی کا سیاہ دھبا موجود نہیں ہے. ہم وہ ہیں. اس وقت ہمارے ملک کو بحران کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ لیڈر کون ہے ان کا, سامنے آپ کے کس طرح سے یہ لگے ہوئے ہیں, کیسے ان کو سپورٹ ہو رہی ہے, عالمی قوت ان کے پیچھے ہیں. یہ کہاں بیٹھا ہے, کہاں بیٹھا ہے, کہاں بیٹھا ہے. ہمارے ملک کے اندر دوستو, اگر پاکستان ٹوٹتا ہے نا تو آپ کی خدا بحران کھڑا ہو گیا, ہم کمزور ہوتے اور چیزیں ہوتی ہیں. عراق میں آپ کی جو زحمتیں تھیں وہ رائگاں ہو جائیں گی, شام کی زحمتیں رائگاں ہو جائیں گی. یہ لوگوں نے خون دیا حرم کا, دیکھو یہ پھر گرائیں گے جا کے حرم معصومہ. یہ کبھی باز نہیں آئیں گے, ان پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے, ان شیطانوں پر. امام خمینی نے کہا تھا امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے, کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. لہذا ہماری ذمہ داری کیا ہے, یہاں پر ہم طاقتور ہوں, منظم ہوں, شیعہ سنی کو یونائٹ کریں, شیعہ شیعہ کو یونائٹ کریں, اپنی طاقت کو بڑھائیں تاکہ ایک بڑا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو سکے, ایک بڑی اہم ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو سکے. یمن والوں پر بوجھ آیا, اٹھا لیا انہوں نے, لبنان والوں نے اٹھا لیا, شام والوں نے اٹھایا, عراق والوں نے اٹھایا, سب نے اٹھایا, ہم نے بھی اٹھانا ہے, اٹھا رہے ہیں. ہمیں اور طاقتور ہونے کی ضرورت ہے, میدان میں حاضر رہنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. بے تفاوتی سے نکلنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس شفٹ آف پاور میں آپ نے, آپ کا مین رول ہے, آپ کا قائدانہ کردار ہے, قائدانہ کردار ہے آپ کا. آپ اگر طاقتور نہیں ہوئے اس پاکستان میں امن نہیں آ سکتا, کیونکہ پاکستان کی ڈیمو پاور ڈیموگرافی, ضیائی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ڈیمیج کیا, نقصان پہنچایا. انتہا پسندوں کو طاقتور کیا اور دہشت گردوں کو طاقتور کیا, تکفیریوں کو طاقتور کیا, جس سے سوسائٹی کا, جب سوشلی جو ڈیموگرافی ہے اس کا طاقت کا توازن نہیں, بگڑ گیا پھر اس کے نتیجے میں, اور نامنی آ گئی. آپ دیکھیں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے کیسے ایف آئی آر کٹواتے ہیں, دشمنوں کی طرح, ایک گلی محلے میں رہنے والے دشمنوں کی طرح ایف آئی آر کٹوا رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا قصور ہے, اس غلط قدم کا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. آپس میں الجھانا چاہتے ہیں کہ نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنا چاہتے ہیں ہمارے درمیان یہ ظالم. اس میں ہمارے احمق جو قانون ساز ہیں بعض اوقات وہ بھی ایسے قانون بناتے ہیں جس سے عوام کے اندر محبت نہیں, نفرتیں پھیلتی ہیں. حماقت ہوتی ہے یہ. نہیں دیکھتے کہ اس کے سوسائٹی کیا نقصانات ہوں گے, سوسائٹی کے اوپر امن امان کے حوالے سے کیا نقصان ہوں گے سوسائٹی کے اندر. نہیں دیکھتے, نہ ہسٹری پڑھتے ہیں, نہ سوشیالوجی پڑھتے ہیں, نہ عوامی نفسیات سے اور سائیکی سے یہ آشنا ہوتے ہیں. بیٹھے ہوئے قانون بنانا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. لہذا ہم نے طاقتور ہونا ہے, مضبوط ہونا ہے, تاکہ اپنے وطن کے اندر وہ رول پلے کر سکے جو پاکستان بنتے وقت ہمارا تھا. اہل سنت کو بھی طاقتور ہونا ہے, اہل تشیع کو بھی طاقتور ہونا ہے, تاکہ انتہا پسند قوتیں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں, پھر ان کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے. مضبوط ہونا ہے. جیسے پاکستان بنا تھا ایک وقت ہم کٹھے تھے شیعہ سنی, اب بھی کٹھے ہو کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہر میدان میں کٹھے ہونا ہے, ہر میدان میں کٹھے ہونا ہے ہم نے. اس کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے. لہذا اس وقت ہمیں منظم ہونا ہے, زیادہ سے زیادہ منظم ہونا ہے. دیکھیں آپ ظہور امام کی طرف بڑھ رہے ہیں, ظہور امام کے راستے کی رکاوٹوں کو گھرا رہے ہیں ایک کے بعد ایک. آگے بڑا رول پلے کرنا ہے آپ نے. دیکھیں جب شفٹ آف پاور ٹورڈ ایسٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے مادی ترقی بہت سے ملکوں نے کی ہوئی ہے, آئیڈیولوجیکل جو ضرورت ہے انسان کی, اس کی عقل کو جن چیزوں کی ضرورت ہے, اس کی عقل کو جن سوالوں کا جواب چاہیے, اس کی فطرت کو کا احیاء آپ نے کرنا ہے. وہ آئیڈیالوجی جو اس کی عقل کو سیراب کرے, اس کی عقل کی تشنگی کو بجھائے, اس کی درونی فطری ضرورتوں کو مہیا کرے, وہ ہے جو قرآن و اہل بیت سے ملتی ہے. آپ کا ایک اہم نقش رول ہے اس میں, علماء کا بھی. ایسا نہیں ہے, ہزاروں سوال ہیں جن کے جوابات چاہیے, لاکھوں سوال ہیں. آپ کو تہذیبی والوں سے کام کرنے کی ضرورت ہوگی, شعر و ادب کی ضرورت ہے انسان کو, آرٹ کی ضرورت ہے انسان کو, زیبائیوں کی تخلیق کی ضرورت ہے انسان کو. متوازن اور بیلنسڈ پرسنلٹیز کی اور افراد کی شخصیات کی ضرورت ہے انسانی معاشرے سوسائٹی کو. ایک بڑا رول آپ کا ہے اس میں, جہاں علم کی پیش رفت میں آپ کا رول ہوگا اور ہونا چاہیے, جہاں اور حوالوں سے بھی ہونا چاہیے وہاں آئیڈیولوجیکلی بھی آپ کا رول ہوگا اس میں. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے ایک بڑا کردار ادا کرنے کے لیے, منظم ہونا پڑے گا. پہلا مرحلہ ہے, اپنے آپ کو بنانا پڑے گا, سنوارنا پڑے گا, اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان پر کام کرنا پڑے گا, نکھارنا پڑے گا, تیاری کرنی پڑے گی. میدان میں حضور شرط ہے. انشاءاللہ اگر ہمارے دوستوں سے ہم بات چیت کریں گے, اگر راضی ہوئے تو ہم عنقریب کوشش کریں گے, تھوڑے سے حالات اگر کرونا کے بہتر ہو جائیں تو ہم بھی پاکستان کی سطح پر بڑے بڑے اجتماع کریں گے ان لوگوں کے فرزندوں کے جنہوں نے پاکستان مل کر بنایا تھا, اور استحکام میں پاکستان اور عالمی قوتوں کے اثر و نفوذ کے خلاف, پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے والے کے خلاف. اور آپ دیکھ لیں اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں, ابھی دیکھیں نا وہ پریشر ڈال رہے ہیں. جب اسرائیل گریٹر نہیں بن سکا, جنگوں کے ذریعے شکست کھانا شروع ہو گیا, پھر ڈیل آف سینچری آ گئی, وہ ناکام ہو گئی, آپ کہہ رہے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کرو اور ان ملکوں کے میں اڈے بنا دو اسرائیل کے. یو اے ای نے اس کو تسلیم کر لیا, بحرین نے تسلیم کر لیا, انڈر دا ٹیبل سعودی عرب بھی ملا ہوا ہے, سارے اسرائیلی ہیں, یہ سارے اسرائیلی ہیں, سارے اندر سے اوپر سے مسلمان نظر آتے, اندر سے یہودی ہیں, سارے سیونسٹ ہیں. جیسے سیونسٹوں کی ہے نا, یہودی سیونسٹ ہیں, کرسچن سیونسٹ ہیں, بعض مسلم سیونسٹ ہیں, مسلمان سیونسٹ, اور وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں پریشر ڈالیں. ہمیں میدان میں حاضر رہنا پڑے گا. ہم اجازت نہیں دیں گے کہ اسرائیلی گماشتے جس شکل میں بھی ہوں, چاہے وہ میڈیا پرسن کی شکل میں ہو, چاہے وہ سیاستدانوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ بیوروکریٹس کی شکل میں ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر گھس بیٹھیے ہوں, کہیں بھی کوئی ہوگا, ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے پاکستان کو اسرائیلی ہاتھیوں کا اکھاڑا بنائے اور پاکستان کو برباد کرنے کی طرف لے جائے. مزید پہلے کافی ہو چکا, امریکہ کی جنگ آپ لڑ چکے, اسرائیل کی جنگ لڑی جا چکی, قتل و غارت گری ہو چکی, بہت ہو چکی. اب کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کے اندر اسرائیلیوں کے اور صہیونسٹوں کے منحوس قدم لے کے آئے گا. بظاہر پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آن مائی ڈیڈ باڈی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن پاکستان ایک بڑا ملک ہے, اس کے اندر بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں, ماحول سازی کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کا باقاعدہ جواب دیں. اگر وہ میڈیا کے ذریعے کہہ رہے ہیں, میڈیا کا جواب دیں, ہر لحاظ سے ان کو جواب دیں کہ پاکستان غیرت مندوں کی سرزمین ہے. پاکستان کے اندر غیرت مند جوان عاشورائی حسینی کربلائی شیعہ سنی حسینی جوان قوم مائیں بہنیں بیٹیاں مرد جوان زن سب موجود ہیں جو اس سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا حساس وقت ہے, ان کے پاس بہت ہتھکنڈے ہیں, ان کا پینیٹریشن ہے 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے اندر, جگہ جگہ انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں, FATF میں, IMF میں ان کے بندے, ورلڈ بینک میں ان کے بندے, یونائٹڈ نیشن میں ان کے بندے, جگہ جگہ عالمی ادارے بنا کر انہوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوئے ملکوں کو اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو. لہذا ہم نے بیدار رہنا ہے. بھول جائے کوئی اسرائیل جس کا جیلی ٹائٹینک جو اب ڈوب رہا ہے, اس ڈوبتے ٹائٹینک پر ہمارے ملک کو بھی سوار کرے غرق کرنے کے لیے. یہ نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہو سکتا. پاکستان کا قائد اعظم نے یہ جو لائن دی ہماری وہی ہے, ہم قائد اعظم کے پاکستان کو مانتے ہیں, ضیاء الحق کے پاکستان کو نہیں مانتے. ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کو مانتے ہیں, کسی ڈکٹیٹر کے پاکستان کو نہیں مانتے. پھر کشمیر ہمارے لیے بہت اہم ہے. قائد اعظم نے کہا تھا ہماری شاہراہ حیات ہے کشمیر. ان سے پوچھے کوئی, یہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں, ایک بڈھا سا جیلی قسم کا اپنے آپ کو نیلش سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عسکری ماہر بھی سمجھتا ہے, وہ بھی بول رہا ہوتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, آپ بتاؤ کہ کشمیر کی انڈیا کا جو وہاں پر قبضہ ہے اس کو کیسے تم پھر جواب دو گے؟ اگر قبضہ کر کے حکومتیں لیجیٹیمیٹ ہو جاتی ہیں, ان کی لیگلٹی ہو جاتی ہے, پھر اس نے بھی کر لیا قبضہ, کیا جواب دو گے پھر؟ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ قبلہ اول پر قابضوں کو پاکستان میں کوئی قبول کرے. پاکستان کے عوام برداشت نہیں کریں گے. ہمارے آپس میں شیعہ سنیوں کے ممکن ڈفرینسز ہوں, لیکن اس مسئلے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم سب ایک ہیں, اور انشاءاللہ انہیں شکست ہو کے رہے گی. پاکستان کے اندر جب اس رول کو ہم نے, بس آخری بات کرنے لگا ہوں, ہمیں پھر ایسے علمی مراکز کی ضرورت ہے, ایسی مساجد کی ضرورت ہے, ایسے اسکولز اور کالجز کی ضرورت ہے, ایسے جرنلز اور مجلات کی ضرورت ہے, ایسے جہاں پر باقاعدہ ٹریننگ ہو, تربیت ہو, اویئرنیس ہو, افراد تربیت دیے جائیں تاکہ ہم اس کام کو اور مشن کو آگے بڑھا سکیں. ہماری قوم علمی طور پر طاقتور ہو, تعلیمی طور پر بہت آگے نکلے, اکنامیکلی بہتر ہو, سوشلی بہتر ہو, آئیڈیالوجیکلی مضبوط ہو. ہماری مضبوط فکر ہو, ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اسے رابر کہتے ہیں آتش بے اختیار, آپ دیکھ رہے ہیں کام ہونا چاہیے, میں نہیں کر رہا ہوں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کو شروع کر دینا چاہیے. آتش بے اختیار رابر نے کہا ہے, دیکھو حکومت ایک کام ہونا چاہیے, نہیں کر رہی, آپ کر سکتے کر دو, انتظار نہ کرو, وہ کام ہونا چاہیے, انتظار نہ کریں, کوئی آگے کرے گا. تو پڑھ لے محمد والے محمد والے. پولیٹیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بننے چاہیے جہاں پر ہم اپنے لوگوں کو نظریہ پاکستان پڑھائیں, جیو پولیٹکس پڑھائیں, ریجنل ڈیولپمنٹس, ایریا ڈیولپمنٹس, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس پڑھائیں, ان کو پاکستان کے قومی مفادات پڑھائیں, پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پڑھائیں, اپرچونیٹیز بتائیں، پڑھائیں، تھریٹس بتائیں، راستے بتائیں، چیلنجز بتائیں، ٹریننگ ہو پولیٹیکلی ان کی، مینجمنٹ ٹریننگ ہو ان کی، جی ہمیں کام کرنے پڑیں گے. آقا جی ہم ایک فیز سے گزر کر دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے. ایک زمانہ تھا ہم ایک اور مرحلے میں تھے، اب نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. اور یقین کریں جب پہلے قدم رکھا تھا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ان چیزوں کو، جب بھی کہہ رہا ہوں وہ تھا ہنگامی حالت تھی، ہم نکل پڑے. اب کراچی بہت اہم ہے، کراچی کے جوان انتہائی پڑھے لکھے، شارپ، فاسٹ، تیز، باقی ملک کے جوانوں کے نسبت یہاں کے جوان شارپ ہیں، فاسٹ ہیں، تیز ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، ماشاء اللہ. شہید قائد سب سے زیادہ کراچی آتے تھے اور جوانوں سے ملتے تھے، سب سے زیادہ. آپ اٹھا کے دیکھیں صبر، یہاں بہت خوش ہوتے تھے آگے کراچی کے جوانوں سے مل کر. آپ ہیں، آپ پورے پاکستان کے جوانوں کے لیے لیڈنگ رول پلے کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. جب شیطانی کو بولتے دن رات کام کریں، ان کے پیروکار دن رات کام کریں، تو امام کے دور کی زمین آسادی کرنے والے بھی دن رات کام کریں نا، یا گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں، پھر کہ ناصر پر توقع رکھیں، ناصر نہیں، سارے مل کر کریں، ہر ایک نے کرنا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ایک بندے کی نہیں ہے ذمہ داری، ٹھیک ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں گے ہم بہت آگے بڑھ سکیں گے. آخری بات، لبنان میں 12 سے 13 لاکھ شیعہ ہے بس. میں نے سید حسن سے پوچھا کتنے شیعہ ہیں، انہوں نے کہا اگر مبالغہ کروں 12-13 لاکھ، یہاں 5 کروڑ سے اوپر ہے حاجی، بہت ہے، بہت ہے سب، اللہ بخدا ہم بہت کچھ کر سکتے. بقول سید کہ ہم چٹکی بھر اتنے سے ہیں اور آپ اتنے ہو، بہت. اگر ہم ہماری ایکٹیویٹیز پروڈکٹیو ہوں، ہیلدی ہوں، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑیں، ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں، آگے بڑھیں، ہم لوگ آگے نکل جائیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. جماعت کی ذمہ داری بھی ہے، یونٹ سازی کرے، مضبوط یونٹس بنائے، فکری تربیت کرے، اخلاقی تربیت کرے، اچھے انسان بنے، قرآن سے انس پیدا ہو، تلاوت قرآن پڑھ کریں، مناجاتوں اور دعاؤں کو کے عادی ہو جائیں، خوب اہل دعا اور مناجات بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں. یہی شہید محسن فخری زادے جو ابھی شہید ہوئے ایران کا، جو ایٹمی سائنس دان بھی تھا اور بہت بڑا فیلسوف اور عارف بھی تھا، میں اس کے آرٹیکل پڑھ رہا تھا، کہتا ہے حیرانگی اگر انسان فزکس پڑھے اور ملحد ہو جائے. فزکس بالآخر بتلاتی ہے کائنات کا سسٹم کتنا جڑا ہوا سسٹم ہے، کتنا نظم ہے کائنات کے اندر، تو کیسے انسان خدا کا انکار کر سکتا ہے، ملحد ہو سکتا ہے. ایک فیلسوف تھا، ملا صدرہ کے فلسفے سے بہت زیادہ متاثر تھا، اور فزکس اور فلسفے کو باہمی ملا کر جو حقائق ہستی کی معرفت اور شناخت میں جو مسائل ہیں ان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا کوشش کرنی ہر ایک نے، فزکس کے میدان ہے، سوشل سائنسز ہیں، نیچرل سائنسز ہیں، مینجمنٹ ہے، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم طاقتور ہو کر آگے بڑھیں اور جو ہمارے کندھوں پر ذمہ داری آ چکی اور آ رہی اور آنے والی ہے ہم اس سے عہدہ برآ ہو سکیں انشاءاللہ. آخر میں دو جملے ذکر مصیبت حضرت ثانی زہرا کے سلام اللہ علیہ. میری دیکھیں، میں بہت زیادہ جو حوصلہ لیتا ہوں نا جن ہستیوں سے، ان میں سے ایک حضرت ثانی زہرا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ مشکلات میں ہاتھ پاؤں نہیں پھولتے، پینک نہیں پڑتا، یقین کرنے اس بی بی سے بہت زیادہ متاثر ہوں، تحت تاثیر ہوں. خود سوچیں ایک خاتون جو کبھی نہ محرموں کے مجمع میں نہ آئی ہو، اپنے شہر میں نہ ہو، اس جگہ ہو جو اس کے بھائیوں، بیٹوں، عزیزوں کی قتل گاہ ہو، مقتل. 3 دن کی بھوکھی اور پیاسی ہو، بچ جانے والے سارے یتیم ہوں اس کے پاس، بیوہ بیبیاں ہوں اور یتیم بچے ہوں، اس کا زخمی سر ہو، سر پہ چادر نہ ہو، کبھی جس نے اس طرح کی بے حرمتی دیکھی نہ ہو، سوچی نہ ہو. میرے لیے یہ منظر عجیب مجھے لگتا ہے کہ جب سب یتیموں کو آدھی رات کے بعد خیمے لوٹ لیے گئے، آگ لگا دی گئی، شام غریبہ جمع کیا بٹھایا، تو بعض لوگوں نے بی بی کی زبان حال لکھی ہے، میں کہتا ہوں حقیقت بھی ہوگی یہی. کیا کہتی ہے بی بی اور بچوں سے؟ گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا، میں زینب ہوں نا. یہ بی بی اور یتیم بچے جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے، یہ کوئی اجڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، ان کے آباد گھر تھے، انہیں کبھی کسی نے مارا پیٹا نہیں تھا. جب بھی بچہ رو کے کہتا تھا نا، پپی اماں انہوں نے مجھے مارا ہے، پپی اماں میرے پاؤں میں کانٹے چپ گئے. یتیم بچے تو یہ توقع رکھتے ہیں کوئی سروں پہ آگے دست شفقت رکھے گا، کوئی ان یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھے گا، انہیں حوصلہ دے گا. ان کے سروں پہ دست شفقت نہیں آئے، ان کے سروں پہ ظلم کے ہاتھ ہیں جنہوں نے کانوں سے در نوچ دیے. کوئی منظر دیکھے اور اس کے بعد یہ بی بی کیا کرے، انہیں حوصلہ دے کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور بیٹھ کر تیمم کرے اور نماز تہجد شروع کر دے. نماز تہجد یعنی پورے عالم سے انقطاع، رجوع الی اللہ، زہد کی معراج. کربلا کے شہیدوں کی نسبت بھی انقطاع، ان یتیموں کی نسبت بھی انقطاع، اور استغرا کے تام اور فنا فی اللہ ہو جانا جمال حق میں. سوچ سکتا ہے اسے؟ یہ غیرت مند شہزادی ہو جو اپنی ماں کی قبر میں بھی رات کی تاریکی پہ جائے، اور جب پہنچے تو معصوم آگے بڑھ کر رو چراغ حرم بجھا دے. وہ شہزادی اس کیفیت میں. میرے چوتھے امام کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، میری پھوپھی نے بیٹھے بیٹھے تیمم کیا اور قبلہ رخ کر نماز تہجد شروع کر دی. میں نے کل رات بھی دیکھا تھا، آج بھی دیکھا، ایک فرق ہے. کل رات میری پھوپھی نے کھڑے ہو کر نماز شب پڑھی تھی، آج رات بیٹھ کے پڑھ لی. قربان جاؤں میری شہزادی. میرے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا، مولا روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی پھوپھیوں کو بغیر محمل کے اونٹوں پر بٹھایا گیا تھا، تو بیویاں نماز کیسے پڑھتی تھی؟ امام نے کہا، ان اونٹوں کی کوہانوں پر میری پھوپھیوں نے نماز پنجگانہ تو کجا، نماز تہجد بھی گزار دی. قربان جاؤں میری شہزادی، یہ حوصلہ، یہ عرفان الہی. نماز شب شروع کی، جمال خدا میں غرق تھی، فنا تھی جمال الہی میں، عظمت جمال الہی میں. یہ وجہ کہ جب لاش حسین کو اٹھایا، خاک کربلا میں پڑی لاش کو دیکھا، پامال کو، کہتے ہیں پہلے لاش حسین سے تیروں کو نکالا، پھر سیدھا کیا اور ایک مرتبہ اٹھا کر اپنی آغوش میں لے لیا. میری شہزادی نے اپنے بھائی کو اس قرآن زخمی اور اس پامال قرآن ناطق کو، اس لاشے کو اپنے بازوؤں اور اپنی آغوش کی رحل میں لے لیا. بہت دیر تک اس زخمی قرآن ناطق کی تلاوت کرتی رہی، تجھے کہاں بوسا دوں، تجھے کہاں چھوپوں، تجھے کہاں بوسا دوں میرے حسین، تیرے بدن میں تو زخموں سے کوئی جگہ خالی نہیں. علماء نے لکھا ہے، میں نے سنا ہے چلو جوادی عاملی سے، کہتے جھکتے جھکتے میری شہزادی نے حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ دی. کتنی دیر رکھے رہے پتہ نہیں، لیکن جب لب ہلے تو خدا کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے مالک زینب کی یہ تھوڑی سی قربانی قبول کر لے. کہتے ہیں آیت اللہ جوادی عملی، اس منزل پر اب زینب صابرہ نہیں تھی، شاکرہ تھی، اور عظمت جمال الہی اس قدر متجلی تھی قلب ثانی زہرا پر کہ کہتی ہیں، ایک روایت کے جملے یہ ہیں کہ اے خالق ہماری تھوڑی سی قربانی قبول کر لے. اور پھر دوسری منزل یا تیسری منزل، بازار ابن دربار ابن زیاد میں، دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد بھائی فی ارض ثیابها وتکتم وجاب کم علی ان خمارہ قد صلبا، ایسے سر چھپا، چہرہ چھپایا ہوا تھا. جب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی، بوسیدہ لباس تھا، میلا لباس تھا، گرد و غبار تھا لباس پر. اور جب آگے بڑھی، اس نے کہا، من حاضر متکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ میں قربان جاؤں. میری شہزادی وہ یہ سمجھتا تھا اس بی بی کا ارادہ ٹوٹ جائے گا, اس کی ہمت جواب دے جائے گی, یہ ٹوٹ جائے گی جو ہم نے ظلم کیا, اس کے بھائی مارے ہیں, اس کے بچے مارے ہیں, ان کے خیموں کو لوٹا, انہیں مارا ہے ہم نے, یہ ٹوٹ جائے گی. وہ تخت بیٹھا ہوا اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا تھا, بی بی کو دیکھ کے کیا کہتا ہے, یہ مغرور عورت کون ہے. میری شہزادی کا اٹھتا ہوا ہر قدم انسانی وقار کی معراج تھا. اس بی بی سے ہم حوصلہ لیتے ہیں. جب اس ملعون نے کہا نا کیف رأیت سن اللہ بأخيك, کہا تو نے اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے سلوک کو کیسے پکایا, کہا ما رأیت اللہ جمیلا, میں نے سوائے جمال خدا کے کچھ نہیں دیکھا. میں جب خیمہ سے باہر نکلی خالی دھوڑا دیکھا, میں جب تل زینبی پہ پہنچی حسین کے سینے پر شمر کو جب دیکھا, میں نے اس میں بھی جمال خدا دیکھا تھا. میں نے جلتے ہوئے خیموں سے جب شعلے اٹھ رہے تھے, میں نے اس میں بھی جمال خدا دیکھا. میں نے جب اپنے بھائی کے پامال لاشے کو دیکھا, اس میں بھی جمال خدا دیکھا. جب میں بازار لائی گئی, لوگ میرا تماشا دیکھ رہے تھے, میں جمال خدا دیکھ رہی تھی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن کلم ینقلبون.